موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ہر کے انفعال کے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے نوجوان مدرس حلقہ لاہور غربی کے ملتزم رفیق اور قرآن اکیڈمی لاہور کے استاد مومن محمود صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور توبہ کی عظمت و تاثیر پر اپنا خطاب کریں۔ جناب مومن محمود۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم، آمین یا رب العالمین۔ توبہ پر گفتگو کرنے کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے اور جاننی چاہیے، اور جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں توبہ کر رہا ہے اس پر جو کیفیت طاری ہونی چاہیے، اس کا جو حال ہونا چاہیے، اس پر بھی گفتگو ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ ایک انسان توبہ کیوں کرتا ہے۔ توبہ کا لغوی معنی آپ سب کو معلوم ہے کہ رجوع کرنا، واپس پلٹنا، یو ٹرن لینا۔ اور توبہ کا اصطلاحی مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ تو یہ احساس انسان کے اندر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کیوں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے؟ کیوں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے؟ تو دیکھیے کہ بعض علماء نے توبہ سے پہلے بھی کچھ مراحل نقل کیے ہیں۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ انسان کو جاگ آ جائے، جس کو منزلۃ الیقظہ کہا جاتا ہے، کہ ایک انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، اچانک اسے اپنے وجود کا احساس ہو جاتا ہے، اچانک اسے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس کا وجود کسی اور ہستی کے لیے ہے، اچانک اسے مقصد زندگی کا شعور ہو جاتا ہے، اچانک اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا محبوب حقیقی کوئی ہے، اچانک اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی فطرت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی فطرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب جاننا چاہتی ہے، محبوب بنانا چاہتی ہے۔ تو یہ جو احساس ہے، یہ جو جاگ ہے، یہ جو اویکننگ ہے، یہ جو یقظہ ہے، یہ توبہ کی بنیاد ہے کہ انسان کو واقعی معلوم ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کیے بغیر، اللہ کی عبادت کیے بغیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب بنائے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی فطرت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک خلا باقی رہے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اسی خلا کو پورا کرنے کے لیے انسان کوششوں میں لگا ہوا ہے، لذات سے، شہوات سے، گیجٹ سے، مختلف چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کر کے، کہ کسی طریقے پر یہ جو انسان کا باطنی خلا ہے، جس کو الفراغ الوجودی یا آپ اس کو ایگزسٹینشل ویکیوم کہیں، کسی طریقے پر یہ بھر جائے۔ لیکن ہے کیا کہ یہ فراغ، یہ خلا، یہ فاقہ نہیں بھر سکتا مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے۔ تو انسان اس خلا کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ بھر نہیں پاتا، اور پھر اسے اچانک یہ احساس ہو جائے کہ میرے دل میں اصل کشش، میرا دل اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، اور میرا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب بنانا چاہتا ہے، اور اب تک جو میری زندگی کا رخ تھا وہ غلط تھا اور وہ واپس پلٹنا چاہتا ہے۔ تو یہ یقظہ ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ کا ایک شعر ہے، ابو بکر ابن العربی ان کے شاگرد تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں میں نے دیکھا کہ صحرا میں ایک بابا جی جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں، اور ان کے کندھے پر ایک مشکیزہ ہے اور ایک لاٹھی انہوں نے پکڑی ہوئی ہے۔ قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے استاد ہیں، امام غزالی علیہ الرحمہ، جو ان کی عزلت کا زمانہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، یعنی آپ تو پڑھا رہے تھے مدرسہ نظامیہ میں، اچانک یہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کہاں روانہ ہو گئے؟ تو انہوں نے چند اشعار میں اپنی بات بیان کی، لیکن ان اشعار میں سے ایک شعر یہ تھا کہ ترکت ہوا لیلا و سعدا بمعزلی وعدت لتصحیح اول منزلی، کہ میں نے یہ جو لیلا اور سودا کی خواہش نفس ہے اس کو اپنے دل سے نکال دیا ہے اور اپنی پہلی منزل کی تصحیح کی طرف میں واپس پلٹ رہا ہوں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہوں، کیونکہ محبت کس کے لیے ہے؟ ملحب الا للحبیب الاولی، اصل محبت اسی کے لیے ہے کہ جس کی محبت کو ہماری ارواح نے سب سے پہلے اختیار کیا تھا اور جس کی محبت ہماری فطرت کا تقاضا ہے. تو یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جائے، یہ جاگ اسے نصیب ہو جائے، تو پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے اور شعور کے ساتھ پلٹتا ہے. اور یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ جاگ نصیب ہوتی ہے کہ نہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کیا اس لیے پلٹتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا معبود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا محبوب ہے، ہم اس کی رضا چاہتے ہیں. توبہ کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور کئی دفعہ مجھے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ ہم میں سے یا میری یا کسی اور کی، بہت سے لوگوں کی زندگی گزر جاتی ہے پوری اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ وجود رکھتے ہیں، وہ موجود بھی ہیں، وہ زندگی گزارتے ایک روٹین کے انداز میں، ایک نہج انہوں نے پا لیا ہے، معاشرے کو دیکھا، والدین کو دیکھا، ان کی کنڈیشننگ ہو گئی خاص طریقے پر، ایجوکیشنل سسٹم کے ذریعے ان کی تربیت ہو گئی اور وہ پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اور یہ احساس نہیں ہو پاتا کہ میں وجود رکھتا ہوں اور میرا وجود کسی مقصد کے لیے ہے اور جو میرا خالق ہے وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. یہ ساری باتیں چھوڑیے، صرف اس بات کا احساس بھی ہو جائے انسان کو کہ میں وجود رکھتا ہوں تو وہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹے گا، کیونکہ انسانی نفس کی حقیقی معرفت، انسانی نفس کی صحیح معرفت اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لا محالہ آمادہ کرے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا لا محالہ، اللہ تعالیٰ کو اس کا لا محالہ محبوب بنائے گی. تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنے جوہر عبودیت کو پہچانے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ بندہ ہے، اللہ کا وہ عبد ہے، اور اس کی فلاح، اس کی کامرانی، اس کی تسکین، اس کا کمال اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے دل و جان سے اپنے پورے وجود کے ساتھ. توبہ جو ہے وہ اسی عہد کی تجدید ہے. جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دوبارہ اپنا حقیقی معبود قرار دیتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب یہ کیفیت حاصل ہو جائے اور واقعی انسان کو ایک خاص رجوع اللہ کی طرف نصیب ہو جائے تو بندے اور خدا کے درمیان جو وحشت ہے، غربت اور عزلت کا تعلق ہے، وہ اٹھ جاتا ہے. اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح تعبیر کیا کہ آپ فرماتے ہیں، مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی، امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ہے کہ اللہ افرح بتوبۃ عبدہ اذا تاب من احدکم اذا فقد راحلته فی ارض دویۃ مہلکۃ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندہ مومن کی توبہ سے جو خوشی نصیب ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ ہے کہ جتنی اس بندے کو ہوتی ہے کہ جو ایک ایسی سرزمین میں تھا، ایسے صحرا میں تھا کہ جہاں نہ پانی ہے اور بلکہ ہلاکت کا سامان ہے چاروں طرف، اور وہاں اس کی واحد اونٹنی جس کے اوپر اس کا پانی اور کھانا تھا وہ اس نے کھو دی، اور پھر وہ اسے تلاش کرتا ہے اور مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے سو جاتا ہے، موت کا انتظار کرتا ہے. اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اونٹنی سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اس خوشی میں یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا رب، نعوذ باللہ، اور تو میرا بندہ. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق ہے. اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ شاید اس کو عبارت کے ذریعے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. بعض علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ یہ وہ بات ہے کہ لا تقتحمه العبارة ولا تجسر عليه الإشارة، کوئی زبان اسے بیان نہیں کر سکتی، نہ صراحتا نہ رمزیہ، نہ سمبولیکلی اسے بیان کیا جا سکتا ہے، نہ مجاز کی زبان میں بیان کیا جا سکتا ہے. اسے صرف وہی شخص محسوس کرے گا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف حقیقی توبہ کرے، تو اسے جو اللہ کی خوشی ہے، جو اللہ کے لائق ہے، وہی کیفیت اپنے دل میں بھی محسوس ہوگی. تو بہرحال یہ توبہ ہے، یہ توبہ کی عظمت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ توبہ کا مطلب کیا ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو گناہ کا تجربہ حاصل ہوا، اور یہ بہت اہم بات ہے، بعض بزرگوں نے کی ہے کہ توبہ کا مطلب کیا ہے، انسانیت کا مطلب کیا ہے، آدمیت کا مطلب کیا ہے، کہ انسان کو گناہ کا تجربہ حاصل ہے. گناہ کے تجربے حاصل ہونے سے کیا مراد ہے؟ شیطان نے بھی ایک گناہ کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، لیکن اسے گناہ کا تجربہ نصیب نہیں ہوا. کیا مطلب؟ وہ آج تک یہ سمجھتا ہے کہ میں برحق ہوں. شیطان کو ابھی تک نہیں پتا چل سکا، یعنی آج کی ڈیٹ تک، کہ میں نے غلطی کی تھی. وہ ابھی تک یہ سمجھتا ہے کہ غلطی اللہ سے ہوئی تھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ شیطان نے اللہ ہی پر الزام لگا دیا کہ ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض، اے رب جو تو نے مجھے اغوا کیا تو میں انہیں نہیں چھوڑوں گا، اور تو نے مجھے اغوا کیا تو میں ان کے سیدھے رستے پر بیٹھ جاؤں گا. تو آپ دیکھیے کہ گناہ اصل، توبہ اصل میں کیا ہے؟ توبہ ایک انسانی تجربہ ہے، اور یہ انسان ہی کا خاصہ ہے، اور فرشتوں کو یہ شے نصیب نہیں ہے، اس لیے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ بعض ہمارے ہاں جو لٹریچر میں اس طرح کی بات ملتی ہے کہ انسانی کمال یہ ہے کہ ملائکہ سے تشبہ حاصل ہو جائے، واللہ اعلم اس میں کچھ اشکال ہے. انسانی کمال یہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ سرزد نہ ہو، انسانی کمال یہ ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہو اور وہ اپنی غلطی کو پہچانے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رجوع کرے. یہ ایک انسانی تجربہ ہے، اس سے انسان آدم بنتا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ بات کہہ کر ہمارے لیے ایک اسوہ معین کیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ انسان کا کمال کیا ہے، کہ انسان اپنے گناہوں کو پہچانے. میرا کمال قطعاً یہ نہیں ہے، انبیاء علیہم السلام کے علاوہ میرا کمال قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں یہ دعویٰ کروں یا ایسا بننے کی کوشش کروں کہ میرے سے گناہ سرزد ہو ہی نہ سکے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکے گا. اور جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، اس سے بڑھ کر شاید گناہگار کوئی نہیں ہے. اصل کمال کیا ہے؟ کہ انسان کو اپنے گناہ نظر آنا شروع ہو جائے، انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا شروع کر دے، انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں اپنے سر کو خاک آلود کرے اور اپنے آپ کو گناہ گار کی حیثیت سے تسلیم کرے. تو یہ ایک تجربہ ہے، یہ گناہ کا تجربہ ہے کہ جس کے نتیجے میں توبہ پیدا ہوتی ہے. اور ایک عجیب بات ہے جو علامہ ابن قیم علیہ رحمہ نے بیان کی کہ یہ جو گناہ ہے، اور اس میں یقیناً یہ نہ سمجھیے گا کہ گناہ کی دعوت ہے، گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں. جو لمحہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غفلت میں گزر رہا ہے وہ بنیادی طور پہ ایک گناہ کا لمحہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ گناہ کے نتیجے میں اگر انسانی قلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ٹوٹ جائے، انہوں نے دل کے ٹوٹنے کے الفاظ استعمال کیے کہ وَمِن مُوجِبَاتِ التَّوْبَةِ الصَّحِيحَةِ كَسْرَةُ الْقَلْبِ، کہ صحیح توبہ کی علامات میں سے ایک بات یہ ہے کہ انسانی دل اللہ کے سامنے ٹوٹ جائے. اور فرماتے یہ ہے کہ یہ دل اگر اس طرح اللہ کے سامنے ٹوٹ جائے تو اس سے جو کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ کسی قسم کی ریاضت سے، بھوکے پیاسے رہنے سے اور لمبی چوڑی مشقتوں سے حاصل نہیں ہوگی. کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کے نتیجے میں دل کو ایک ٹوٹ نصیب ہوتی ہے، وہ انسان کو یعنی اس کے تزکیہ نفس کا باعث ہے. تو آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو گناہ ہے انسان سے سرزد ہوگا، لیکن اس کے نتیجے میں انسان اللہ سبحانہ ہو، یہ ٹوٹ سے مراد کیا ہے واللہ عالم، شاید یہ بھی عبارت میں بیان نہیں ہو سکتا. لیکن اگر انسان غور کرے گا کہ وہ وجود نہیں رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے وجود دے دیا اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ مستقل اس کی تربیت اور پرورش فرما رہے ہیں، اس کے لیے ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہوا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر اسے احساس ہو جائے کہ میں نے کس کی نافرمانی کی ہے، تو پھر واقعی اپنے مولا اور آقا کے سامنے اس کا دل انکساری کے ساتھ ٹوٹ جائے گا. تو یہ گناہ کا تجربہ ہے. گناہ کے تجربے سے مراد یہ کہ گناہ کا تجربہ ہونے کے نتیجے میں توبہ کا تجربہ، گناہ کے تجربے سے مراد یہ ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کا تجربہ. اچھا ایک اور بات جو ہے، اور یہ بھی بالکل واضح ہوگی کہ یہ جو تجربہ ہے یہ ہر انسان کو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، یہ ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تجربہ سب سے زیادہ حاصل تھا. یعنی آپ جو مستقل توبہ اور استغفار میں لگے رہتے تھے گناہ نہ ہونے کے باوجود، وہ اسی وجہ سے کہ آپ کو معلوم تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کے مقابلے میں گویا میں ہر وقت کوتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے سجدے میں؟ اللہم ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ ہم نے تجھے پہچانا ہی نہیں جیسے پہچاننا چاہیے تھا. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو اعلم الناس باللہ ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، ہم نے آپ کی عبادت بھی نہیں کی جیسا کہ آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی. اور یا ایہا الناس استغفر اللہ، اے لوگوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں استغفار کرو. فوالذی نفس محمد بیدی انی لأتوب الی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فی کل یوم سبعین مرہ، میں ہر دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں 70 سے زیادہ دفعہ توبہ کرتا ہوں. تو بہرحال اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ آدمیت کیا ہے. آدمیت توبہ کا نام ہے. آدمیت یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کو پہچان لے، اور اپنے گناہ کو پہچاننے کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرے، اور اللہ کے سامنے ہر وقت اپنے آپ کو حقیر سمجھے، گناہ گار سمجھے. اور آپ دیکھیے کہ اگر انسان واقعی سچی توبہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ جو گناہ گاروں سے نفرت پیدا ہوتی ہے ہمارے دلوں میں، اور گناہ گاروں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، یہ بھی نکل جائے گی. یعنی گناہ گار کو حقیر سمجھنا، گناہ گار کو نصیحت تو کی جائے گی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیا جائے گا، لیکن حقارت کی نگاہ کب پیدا ہوتی ہے؟ حقارت کی نگاہ اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو پاک باز سمجھتا ہے. تو انسان اگر اب خود گناہ کا تجربہ رکھتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے، لہذا وہ گناہ گاروں کے حق میں ایک نرم گوشہ رکھے گا. تو بہرحال اب تک کی بات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرے اللہ تعالیٰ کو معبود جانتے ہوئے، اور یہ بات جانتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں توبہ کیے بغیر اس کی نجات نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں رجوع کیے بغیر اسے سعادت نصیب نہیں ہو سکتی، یہ علم ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ کی مشہور جو تقسیم ہے کہ توبہ علم، علم حال اور عمل کا نام ہے. تو اس میں علم کیا ہے؟ کہ انسان جان لے کہ اللہ کی طرف رجوع کیے بغیر چارہ نہیں ہے، یہ علم ہے، اور یہ علم اسے اللہ کی طرف رجوع کرنے پر آمادہ کرے گا. اس علم کے نتیجے میں کیا پیدا ہوگی؟ کہ جو توبہ کی شرط ہے وہ ہے ندامت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے ابن ماجہ کی کہ آپ نے فرمایا کہ الندم توبۃ، کہ ندامت ہی اصل میں توبہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو کوتاہ دیکھ کر انسان کے اندر ندامت کی آگ پیدا ہوگی کہ جو اس کے گناہوں کو جلا دے گی. اور آپ دیکھیے کہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک عجیب و غریب صلاحیت رکھی ہے، اور یہ اللہ کے فضل سے ہے کہ انسان کسی بھی وقت، یعنی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کھڑا ہوا ہوں، اور جو بھی انسان یہاں موجود ہے اور دنیا میں، کسی بھی وقت انسان اپنی پرانی زندگی پر ایک بڑا کراس لگا کر نئی زندگی شروع کر سکتا ہے. یعنی یہ ایک عجیب صلاحیت ہے. یعنی توبہ، جو توبہ کی صلاحیت ہمیں دی ہے، توبہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پچھلی زندگی پر ایک میں بڑا کراس لگا کر اب سے ایک نئی زندگی شروع کر سکتا ہوں. توبہ کے لیے کوئی لمبا چوڑا کام تو نہیں ہے، ایک ریئلائزیشن ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک حال ہے اور عمل ہے. تو یہ صلاحیت بتاتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مکرم وجود بنایا ہے. عموماً آپ دیکھیں کیا کہا جاتا ہے آج کل کی جتنی بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور محض ہے. یہ جو ڈیٹرمنسٹک فلاسفیز ہیں، چاہے وہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کا مجبور ہے، چاہے وہ اقتصادی حالات ہیں یا سائیکولوجیکل ہے، جینیٹیکل ہے، کچھ بھی ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ انسان مجبور ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے اندر اپنی اصلی فطرت کی طرف لوٹنے کی صلاحیت ہر آن موجود ہے. انسان آخری لمحے تک بدل سکتا ہے. یعنی انسان کبھی بھی کوئی ایسا لمحہ نہیں آئے گا کہ وہ کہہ سکے کہ میں بدل نہیں سکتا، سوائے یہ کہ موت آ جائے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالی بندے کی توبہ قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ موت کا غرغرہ نہ آ جائے. وہ نظر کی کیفیت تاری نہ ہو جائے، اس وقت تک انسان کے پاس صلاحیت موجود ہے کہ وہ پورا یو ٹرن لے لے، اپنی زندگی کا جو دھارا ہے وہ مستقلاً بدل دے. اور یہ صبح شام بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت نزول فرماتے ہیں سمائے دنیاوی پر. اور اسی طریقے پر ایک اور حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ تعالی یرفع یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، کہ اللہ تعالی دن کے وقت ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، اور اللہ سبحانہ و تعالی رات کے وقت ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے. اور رات کو جب اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں سمائے دنیاوی پر، جو نزول ان کے لائق ہے، تو کیا فرماتے ہیں؟ حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ جس کی میں مغفرت کر دوں. تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے مجھے اور آپ کو بھی دی ہے، ہر انسان کو دی ہے. اور انسان سمجھتا یہ ہے کہ توبہ میں نہیں کر سکتا، آپ توبہ کر سکتے ہیں اور میں بھی. اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق طلب کرنی چاہیے کہ میں کسی بھی لمحے توبہ کر سکتا ہوں، کسی بھی لمحے نئی زندگی شروع کر سکتا ہوں. یہ توبہ کا مطلب ہے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ سنن بیہقی کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام کیا ارشاد فرمایا، ایک ہے نا نبی الملحمہ، نبی المرحمہ اور نبی التوبہ، یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے توبہ بہت آسان فرما دی ہے. پرانی امتوں کے لیے توبہ بہت مشکل تھی. آپ کو بنی اسرائیل کا قصہ سورہ بقرہ میں معلوم ہے کہ بچڑے کی عبادت کر لی ہے تو توبہ کرنے کی صورت کیا تھی؟ کہ اپنے تمام رشتہ داروں کو کہ جو اس گناہ میں مبتلا ہیں ان سب کو قتل کرو. اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا آسان کیا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تنہائی میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے سامنے انسان سجدہ ریز ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کل گناہوں کی معافی مانگ لے، یہ ممکن ہے، کسی بھی وقت ممکن ہے. اور اسی لیے دیکھیے کہ ہمیں کسی بھی انسان کو اس کے ماضی کے اعتبار سے جانچنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ انسان کسی بھی وقت بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب وہ صحابہ کو مار پیٹ رہے تھے، آپ کو معلوم ہے اس وقت ایک صحابی کے منہ سے یہ بات نکل گئی، سیرت ابن ہشام میں نقل کی گئی ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ عمر کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. ان کی زوجہ نے کہا کہ عمر ابھی گزرے ہیں اور وہ حبشہ جا رہی تھیں، تو عمر کہہ کر گئے ان سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو. ان کے شوہر واپس آئے تو کہنے لگے عمر یہ کہہ ہی نہیں سکتا، پہلی ہجرت حبشہ جب ہو رہی تھی. اور انہوں نے ایک نہایت سخت بات کی ان صحابی نے کہ آل خطاب کے گدے مسلمان ہو سکتے ہیں، عمر مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ بات صحابی کے منہ سے نکلی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے. تو یہ توبہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اور انسان کا ماضی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو وہ اپنے ماضی کو بدل سکتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے. تو بہرحال یہ جو ندامت ہے، جو شرط لازم ہے توبہ کی، کہ انسان کو اپنے پچھلے طرز عمل پر، اپنے پچھلے گناہوں پر شدید ندامت کی کیفیت ہو، اور پھر اس کے بعد ایک عمل ہے. کیا تقسیم ہم نے کی تھی؟ توبہ ہے علم، حال اور عمل کا نام. علم کیا ہے؟ کہ یہ گناہ جو ہیں وہ مجھے میرے محبوب حقیقی سے دور کرنے والے ہیں. اور اس کے نتیجے میں حال کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر ندامت کی کیفیت پیدا ہو جائے. اور اس کے بعد عمل کیا پیدا ہوگا؟ عمل یہ پیدا ہوگا کہ وہ فوری طور پہ ان گناہوں کو چھوڑ دے، فوری طور پہ ان گناہوں کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. یہ تو ہو سکتا ہے، انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کہ اس انسان سے وہ گناہ دوبارہ سرزد تو ہو سکتا ہے، لیکن توبہ کی شرائط میں سے یہ بات شامل ہے کہ جس وقت وہ توبہ کر رہا ہو اس وقت اس کی نیت یہ ہو، اس کا عزم یہ ہو کہ آئندہ یہ گناہ دوبارہ نہیں ہوگا. تو ایسی توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. ہاں ایک چوتھی شرط ہے. چوتھی شرط کیا ہے؟ کہ اگر وہ گناہ حقوق العباد سے متعلق ہے، بندوں کے حقوق سے متعلق ہے، اور یہ معاملہ بہت خطرناک ہے کیونکہ ایسے بندے کے گناہ مرتے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ طوبہ لمن مات وماتت معہ ذنوبہ، ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے جو مر گیا اور اس کے گناہ بھی مر گئے، اس کے گناہ اس کے اور خدا کے درمیان تھے اور بس. ایسے گناہوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے گناہ معاف فرما دیں گے. لیکن جو گناہ بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں تو استعفائے حقوق، وہ حقوق واپس کرنا ضروری ہے. جب تک وہ حقوق واپس نہیں کیے جائیں گے، چاہے کسی بندے کا مال ناحق حاصل کیا ہے، چاہے اس کی عزت پر حملہ کیا ہے، چاہے اس کی غیبت کی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، جو کچھ بھی حقوق العباد سے متعلق ہے، وہ حق واپس لوٹانا پڑے گا. یہ ضروری ہے توبہ کے لیے. اچھا، یہاں ایک اور بات اہم ہے، وہ بات یہ ہے کہ توبہ، بہرحال اگر انسان 10 گناہوں پر چل رہا ہے، ان میں سے 5 سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ تو قبول ہو جائے گی، یعنی صحیح قول یہی ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. لیکن توبہ اصل میں کیا ہے کہ تمام گناہوں سے توبہ کی جائے، جتنے بھی گناہ ہیں. اس میں شیطان کیا چال چلتا ہے، شیطان اس کے سامنے کچھ بڑے بڑے گناہ اسے دکھا دے گا جو اس کی نگاہ میں بڑے ہیں، اور جو زیادہ بڑے گناہ ہیں، جو اللہ کی نگاہ میں زیادہ بڑے ہیں، انہیں چھپا دے گا کہ ان سے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کی ایک مثال جو علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ نے دی ہے، اور بہت ہی سخت مثال ہے، وہ کہتے ہیں کہ کثیر من الناس یتنزہون عن الکبائر ولیکن یقعون فی کبائر مثلہا، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے کبائر سے تو توبہ تائب ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے بڑے کبائر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور مثال کے طور پہ، یعنی بڑے کبائر میں مبتلا کیسے، مثال کے طور پہ اہل کبائر کو حقیر جاننا، یہ بہت خطرناک بات ہے. یعنی وہ لوگ جو کبیرہ گناہ میں مبتلا ہیں، یہ توبہ تائب ہونے والا شخص ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ان کے کبیرہ گناہوں سے بڑے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے ایسا شخص، کہ جو گناہ گار کو اور صاحب کبیرہ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. حقارت کی نگاہ سے ہم دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ اعمال جو ہے، مآل جو ہے، یعنی اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا، موت کس کیفیت پر واقع ہوگی، وہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے نا، تو ہم کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے. لیکن کئی دفعہ توبہ کر لی میں نے اور میں تو تمام گناہوں سے پاک ہو گیا، اور یہ شخص جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے، کیسا برا آدمی ہے. تو یہ جو حقارت کی نگاہ ہے، فرماتے ہیں یہ ان کبیرہ گناہوں سے جس میں وہ شخص مبتلا ہے اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے. تو انسان دیکھے، اپنے دل کو بھی ٹٹولے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان نے اس سے کچھ بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کروا لی ہے اور دل میں اس نے تکبر اور حسد اور دوسروں کے لیے سوء ظن اور حقارت کی نگاہیں پالی ہوئی ہیں، تو ان گناہوں سے بھی وہ توبہ تائب ہو. اور گناہگار، گناہ کے حوالے سے بھی کئی، ہمارا جو تصور ہے وہ تھوڑا زیادہ سخت ہے. وہ سخت اس معاملے میں، سخت اس معاملے میں کہ کسی شخص سے، چاہے وہ دیندار ہو یا غیر دیندار، کوئی بڑا گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو کئی دفعہ ہم جو بظاہر دیندار ہیں اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ حقیقتاً بھی ہوں گے، تو ہم سمجھتے یہ ہیں کہ فلاں شخص کی دینی زندگی کا تو اختتام ہو گیا، یعنی فلاں شخص اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو گیا تو یہ شخص تو فارغ ہے، تو ختم ہو گیا، مطلب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں مردود ہو گیا. تو یہ نگاہ درست نہیں ہے. بڑے بڑے گناہ نیک لوگوں سے سرزد ہو سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفی نہیں کی، یہاں تک کہ محسنین کے بارے میں کہا کہ ان سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں. کہاں کہا؟ سورہ آل عمران میں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور پھر یہ احسان کرنے والے کون ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ جو واو ہے ادھر، یہاں واو جو ہے، واو اگرچہ غیریت کے لیے آتا ہے، لیکن الغیریت قد تکون فی الذات وقد تکون فی الصفات، غیریت جو ہے وہ کبھی ذات میں ہوتی ہے، کبھی صفات میں ہوتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ محسنین کی صفات کا بیان فرما رہے ہیں کہ یہ محسنین کون ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ محسنین وہ ہیں کہ جب کوئی فحش کام کر گزرتے ہیں، یعنی ان سے بھی ہو سکتا ہے. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، لمم کا ایک مطلب کیا ہے؟ بعض علماء نے کہا صغیرہ گناہ مراد ہے، بعض علماء نے کہا کہ نہیں، لمم سے مراد ہے کبھی کبھار ان سے فواحش بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ لمم کا ایک ترجمہ ہے احیانا، کبھی کبھار. تو فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، یا یہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، کون کرتے ہیں؟ محسنین کرتے ہیں. ذکر اللہ، لیکن فرق کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے، ذکر اللہ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کر بھی کون سکتا ہے، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے جانتے بوجھتے. تو گویا ان کی کیفیت کیا ہے؟ گناہ ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کے فوری بات یاد آ جاتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی جناب میں توبہ طائب ہوتے ہیں. اور یہاں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ دو قسم کی یادیں نقل کی ہیں، یعنی اللہ کا ذکر. ایک ذکر وہ ہے جو گناہ سے پہلے ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان گناہ ہی سے رک جاتا ہے، اور ایک ذکر وہ ہے کہ جو گناہ کے بعد یاد آتی ہے اور اس کے نتیجے میں انسان توبہ پر آمادہ ہو جاتا ہے. دوسرے ذکر کا بیان تو ادھر تھا، پہلا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک وہ لوگ جو متقی ہیں کہ جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے، شیطان کی طرف سے کوئی گھومنے والا آتا ہے، فوراً یاد دہانی حاصل کرتے ہیں اور انہیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. فاذا اچانک دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی گویا شہوت کے دباؤ کے نتیجے میں، شیطانی وسوسے کے نتیجے میں فوری طور پہ حقائق غائب ہو جاتے ہیں ان کی نگاہوں سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وعد اور اللہ وعد و وعید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات کا تذکرہ کرتے ہی گویا ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو بہرحال گناہ جو ہے وہ محسنین سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، لیکن محسنین کیا نہیں کرتے، محسنین اصرار نہیں کرتے. وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، فوراً توبہ کرتے ہیں. جو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیکی گناہ کے فوری بعد نیکی لے کر آؤ، اتبع السیئه الحسنه تمحها، کہ فوراً برائی کے بعد نیکی کرو. اور سب سے بڑی نیکی برائی کے بعد کیا ہے؟ کہ انسان توبہ طائب ہو جائے. ان الحسنات یذهبن السیئات، بے شک اچھائیاں جو ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں. تو یہ اصرار نہیں کرتے. اصرار کا کیا مطلب ہے؟ اصرار کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کرے اور پھر گناہ کرے اور پھر گناہ کرے اور ان گناہوں کے درمیان کوئی سچی توبہ نہ کرے. ہاں اگر انسان گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی جناب میں سچی توبہ کرتا ہے اور پھر گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر سچی توبہ کرتا ہے، اور سچی توبہ کی شرط کیا ہے؟ پورا عزم اور نیت ہونی چاہیے کہ آئندہ نہیں کروں گا، پھر دوبارہ ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص اصرار کرنے والا شمار نہیں ہوتا. بلکہ اللہ تعالیٰ کو ایسا صاحب ایمان بہت پسند ہے کہ جس سے گناہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ سچی توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے پھر سچی توبہ کرتا ہے. ایک حدیث ہے بہت ہی عجیب و غریب سے، یعنی دلکش. عجیب و غریب سے مراد یہاں دلکش ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کی اور صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينه بعد الفينه، کوئی صاحب ایمان ایسا نہیں ہے مگر اس کا کوئی نہ کوئی گناہ ایسا ہوتا ہی ہے کہ جو اس کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کو کچھ نہ کچھ عرصے بعد کر ہی لیتا ہے. اور اگلی بات تو بہت ہی عجیب بتائی، لا يفارقه حتى يفارق الدنيا، اس گناہ کو نہیں چھوڑتا جب تک دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، یعنی رخصت ہوتے ہوتے تک کرتا رہتا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے، اصرار مراد نہیں ہے، توبہ بیچ میں ہوتی ہے. وہ کیسے پتہ چلا؟ وہ حدیث کے آخر میں اللہ کے نبی فرماتے، ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسیا، وفی روایت، ایک روایت میں نساء، کہ صاحب ایمان کو پید بنایا ہی ایسا گیا ہے مفتن، کہ اس پر شیطان کا وار چل جاتا ہے، فتنوں میں پڑ جاتا ہے، شیطان آ جاتا ہے اس پر، بس وسوسہ ڈال دیتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہے مفتنن توابن، مفتن تو ہے، گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے؟ تواب ہے، مستقل اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرتا ہے. نسیئن، پھر بھول جاتا ہے، بہت زیادہ بھولنے والا ہے. اذا ذکر ذکر، لیکن اس کی صفت کیا ہے؟ کوئی اسے آ کر یاد کروائے تو فوراً یاد آ جاتا ہے، یعنی کسی کی بھی نصیحت ہو اس پر فوراً اثر کر بیٹھتی ہے، اسے خود بخود یاد آ جاتا ہے. تو یہ صاحب ایمان ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں لیکن وہ اصرار نہیں کرتا اور ہر گناہ کے بعد سچی توبہ کرتا ہے. آخر میں چند باتیں یہ ہیں کہ توبہ ضروری ہے اور کن گناہوں سے ضروری ہے. کبائر سے تو ہر صورت میں ضروری ہے. صغائر کے بارے میں انشاءاللہ اس وقت یہ گفتگو تو نہیں ہو سکتی کہ صغائر اور کبائر میں کیا فرق ہے، لیکن جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے توبہ طائب ہونا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی گارنٹی نہیں دی کہ وہ معاف ہو جائیں گے. جہاں تک چھوٹے گناہ ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز تک وضو کے ذریعے، رمضان کے روزوں کے ذریعے، جمعے کے ذریعے وہ گناہ جو ہے وہ جھڑتے جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے. ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے گناہ ہیں یہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا. آپ نے فرمایا لا تحقرن من الذنوب شيئا، گناہوں میں سے کسی کو حقیر نہ جاننا، کیونکہ جب اس کو دیکھا جائے گا کہ جس کی نافرمانی کی جا رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو ہر گناہ بڑا ہے. اور پھر آپ نے مثال دی کہ جیسے کچھ لوگ ادھر سے ایک چنگاری لے کر آئے اور کوئی چھوٹا سا شولہ لے کر آئے اور پھر اتنا بڑا الاؤ جلا لیتے ہیں، اسی طریقے پر یہ گناہ جمع ہو کر انسان کو آگ میں جھونک سکتے ہیں. لیکن یہ جو چھوٹے گناہ ہیں یہ بڑے ہو جاتے ہیں کچھ وجوہات کی بنا پر. اگر ان چھوٹے گناہوں پر انسان اصرار اور دوام اختیار کر لے، مستقل کرتا چلا جائے، تو یہ گناہ بڑا ہو سکتا ہے، یہ کبیرہ بن سکتا ہے. اسی طریقے پر اگر انسان دوسروں کے سامنے علن اعلان کرے، اللہ کے نبی کی وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کل امتی معافن الا المجاہرون، میری امت کے تمام لوگوں کو معافی مل جائے گی سوائے مجاہرون. اور پوچھا کہ مجاہرون کیا ہے؟ اللہ آپ نے فرمایا رات کو گناہ کرتے ہیں، صبح لوگوں میں نشر کر دیتے ہیں. تو وہ اپنے گناہ کو علن اعلان کرنا، اس کی وجہ سے بھی چھوٹا گناہ بڑا ہو جاتا ہے، تو کجا یہ کہ وہ کبیرہ گناہ ہو تو اس کے کبر میں، اس کی بڑائی میں کتنا اضافہ ہو جائے گا. اور اسی طریقے پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو پردہ پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے رسوا نہیں کر رہے لوگوں کے سامنے، اس کی وجہ سے اس زوم میں مبتلا ہو جائے کہ میں اللہ کا کوئی خاص بندہ ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ، میں تو بڑے کافی گناہ کرتا رہتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اپنے جو اپنا پردہ ہے اور مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کیا، وہ پردہ ڈالا ہوا ہے. تو اب یہ صاحب سمجھ یہ رہے ہیں کہ یہ میں اللہ کا کوئی خاص بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے میری رسوائی نہیں چاہتے. تو فرمایا کہ یہ تو استدراج بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ چال چل رہے ہوں اور اچانک اسے لوگوں کے سامنے رسوا کر دیں. تو اسی طریقے پر اور بھی بہت سے اسباب ہیں. کون سی باتیں ایسی ہیں مختصراً کہ جو انسان کو توبہ پر آمادہ کریں گی؟ سب سے بڑی بات جس کا بیان پہلے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت انسان اپنے دل میں پیدا کرے، اللہ کے ساتھ اس کا حقیقی رشتہ ہو اور اسے یہ بات یقین کی حد تک معلوم ہو جائے کہ اس کی فطرت کا واحد تقاضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے. پھر یہ جو اصرار میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، گناہ چھوڑتا نہیں ہے، موت کو یاد کرے، اور موت کی یاد جو ہے وہ یقیناً انسان کو توبہ کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے. اسی طریقے پر انسان توبہ کرنے سے رک جاتا ہے تصویف کی وجہ سے کہ میں بعد میں کروں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھے کہ ہلاکل مصوفون، یہ سوفا سوفا کہنے والے ہلاک ہو جائیں گے. یہ جو کہتے ہیں کہ سوفا اتوب، ان قریب میں توبہ کروں گا، تو وہ ان قریب کبھی نہیں آتا، توبہ فوراً کی جائے. اور اسی طریقے پر ایک اہم بات ہے کہ جو انسان کو توبہ پر آمادہ کر سکتی ہے، اور یہ یقیناً یہ تجربے کی بات ہو سکتی ہے واللہ اعلم، کہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے، جیسے ابھی یہاں درس بھی ہو رہا تھا تعلق بالقرآن کے حوالے سے، یہ قرآن مجید نہایت عجیب و غریب کتاب ہے، اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا شاید سب سے بڑا فضل نوع انسانی پر یہی ہے کہ اس نے اپنا کلام نازل کیا ہے. اور رحمٰن علم القرآن، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے. تو یہ جو قرآن ہے اس کے اندر کچھ ایسی خاصیتیں ہیں کہ جو انسان کو مستقل بدل دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں. یعنی انسان مثال کے طور پہ، اور یہ بات ہر انسان محسوس کر سکتا ہے، کہ اس کا دل اللہ کی طرف مائل نہیں ہو رہا اور توبہ پر اس کا دل آمادہ نہیں ہوتا، لیکن وہ تنہائی میں بیٹھ کے تھوڑی دیر قرآن مجید کی تلاوت کرے آداب کے ساتھ. وہ آداب اور شرائط ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن کی تاثیر کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آداب اور شرائط ہوں. تو آداب اور شرائط کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرے، تو قرآن مجید کے اندر جو قوت تاثیر ہے وہ انسان کو بدل دیتی ہے. یعنی انسان کو محسوس ہوگا کہ تلاوت کرنے سے پہلے اس کا دل توبہ کی طرف مائل نہیں تھا، دل ہی نہیں چاہ رہا کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، کوئی نفل نماز پڑھی جائے، اللہ کے سامنے سجدے میں انسان گرے. تلاوت کے بعد اچانک اس کا دل جو ہے وہ آمادہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ تلاوت سمجھ کے کر رہا ہے یا بغیر سمجھے. بلکہ زیادہ بہتر کیا ہے اس میں، جو پتے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان تلاوت کرے، یعنی ہو سکتا ہے ترجمے اور تفسیر کے لیے تو وہ کوئی خاص وقت معین کر لے، جب وہ ترجمے کے ساتھ پڑھے، تفسیر کے ساتھ پڑھے، لیکن جب تلاوت کرے تو اپنے ذہن میں اپنے ذہن کو اتنی حرکت نہ دے تکلفانہ طور پہ کہ کسی طریقے پر تمام معانی سمجھ میں آ جائیں. قرآن مجید پڑھتے ہوئے جو مطلب اور مفہوم بغیر تکلف کے بغیر ذہن پر زور دیے سمجھ آ رہا ہے اس پر انسان اکتفا کرے اور باقی قرآن کی قوت تاثیر کو محسوس کرے, قرآن کی تاثیر کو اپنے اوپر لے. اور وہ قرآن مجید کی تاثیر صرف معانی کے اعتبار سے نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے, معانی یقیناً مقصود ہے, لیکن یہ قرآن مجید لفظاً اور معنی دونوں طریقے پر اللہ کا کلام ہے. قرآن مجید کے الفاظ بھی مقصود ہیں, یتلو علیہم آیاتہ اور تعلیم کتاب و حکمت بعد میں ہے. تو قرآن مجید کے الفاظ کے اندر اللہ کے کلام ہونے کے اعتبار سے جو تاثیر ہے وہ تاثیر ہمارے جسم کا ہر عضو یعنی ہمارے جسم کے بال بھی محسوس کرتے ہیں اس تاثیر کو اگر صحیح آداب اور شرائط کے ساتھ تلاوت کی جائے. تو قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور تنہائی میں کی جائے, آداب کے ساتھ کی جائے, تو انشاءاللہ قرآن مجید آمادہ کر دے گا مجھے اور آپ کو کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں توبہ تائب ہوں. اور اسی طریقے پر یہ بھی ضروری ہے کہ ان لوگوں کے احوال ہم پڑھیں, سیر صالحین, کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں توبہ تائب تھے, تو یقیناً ایسے لوگوں کے حالات پڑھنے سے بھی انسانی دل جو ہے وہ آمادہ ہوتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہم سب کو جو توبہ نصوح ہے اسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے قبل اس کے کہ موت آ جائے. وہ آیات سب کے آپ سب کے ذہن میں آ رہی ہوں گی کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے وہ بندوں, اور یہاں عجیب خطاب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کو اپنا بندہ کہہ کر پکارا ہے, اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں سب کے سب کیونکہ وہ غفور اور رحیم ہے, لیکن شرط کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کر لو قبل اس کے کہ عذاب آ جائے. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ, اور وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ, پیروی کرو اس بہترین کلام کی کہ جو اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوا. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ وانتم لا تشعرون ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ, کہ ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی نفس یہ کہے موت کے موقع پر کہ ہائے افسوس کہ جو میں نے اللہ کے معاملے میں کوتاہی کی. تو اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو توبہ نصوح سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ توبہ کا عمل مستقل جاری رہنے والا ہے, شروع سے بھی اور آخر میں بھی, ابتدا بھی زندگی کی توبہ سے ہے, انتہا بھی توبہ ہی پر ہے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.
جزاکم اللہ خیرا. یہ تھے مومن محمود صاحب جو توبہ کی عظمت و تاثیر پر گفتگو فرما رہے تھے.